الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، بات چل رہی تھی امام اعظم منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کے بارے میں، تو اللہ رب العزت نے انہیں دین میں بہت فقاہت اور سمجھ عطا فرمائی تھی، چنانچہ وہ مختلف مسائل میں بات کی تہ تک پہنچ جاتے. ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور چھتیں اس وقت سرکنڈے کی ہوتی تھیں، کچے گھر ہوتے تھے، سرکنڈے کی چھتیں ہوتی تھیں. اچانک چھت کے اندر سے سانپ گرا. اب جس بندے پر سانپ گرا اس نے جیسے ہاتھ ہلایا نا تو وہ سانپ دوسرے پہ گرا، دوسرے نے جو ہاتھ ہلایا وہ تیسرے پہ گرا، چونکہ کمرہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے. تیسرے نے گرایا وہ چوتھے پہ گرا، چوتھے کو جا کے سانپ نے کاٹ لیا اور وہ آدمی فوت ہو گیا. اب اس کے ورثاء نے مسئلہ اٹھایا کہ جناب ہمارے بندے پہ سانپ جو ہے وہ گرایا گیا ہے، لہذا اب اس کی دیت دی جائے. تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. فقہا کے لیے اب اس کا جواب دینا مشکل بن گیا کہ وہ کسی کو قصوروار ٹھہرائیں تو کیسے ٹھہرائیں، ایک کو ٹھہرائیں، سب کو ٹھہرائیں. چنانچہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس میں کسی کے کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں. تو بالآخر امام اعظم ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا گیا کہ حضرت آپ بتائیے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کا حل آسان ہے کہ سانپ جس بندے پر پہلے گرا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سانپ کو ہٹایا، وہ دوسرے پہ جا گرا، اب دوسرے نے اس کو تیسرے پہ پھینکا، تو جب دوسرے کو کچھ نہیں ہوا تو پہلا بندہ تو چھوٹ گیا، کیونکہ اس کا عمل تو یہیں تک تھا نا. جب دوسرے کو کچھ نہیں ہوا تو یہ بندہ بری الذمہ، دوسرے نے اس کو تیسرے پہ ڈال دیا، تیسرے کو کچھ نہیں ہوا تو دوسرا بھی بری الذمہ، تیسرے نے چوتھے پہ ڈال دیا، چوتھے کو اس نے کاٹا. اب یہاں دیکھا جائے گا کہ اگر تو اس کو فوراً سانپ نے کاٹا تو پھر تو اس کے اوپر کچھ دیت آئے گی، اور اگر کچھ دیر کے بعد کاٹا تو جیسے ان پر جان بچانی فرض تھی اس پر بھی بچانی فرض تھی، اس نے کیوں نہ بچائی اپنی جان، تو پھر کسی پر بھی نہیں آئے. تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا نہیں، جب سانپ اس پر گرا تھا تو کچھ دیر کے بعد کاٹا تھا، وہ اس کو اپنے سے ہٹا نہیں سکا تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ اس صورت میں کسی پر بھی کوئی یعنی دیت نہیں آئے گی، سب لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے. تو وقف و کہا حیران ہو گئے کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی سوچ جو ہے وہ کتنی باریک بھی ہے آپ کی طبیعت کے، ایک ایک بات کی تہ تک آپ پہنچ جاتے. تو اس قسم کے بہت سارے مسائل ان کی کتابوں کے اندر، حالات زندگی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، مگر اس کے ساتھ امانت اتنی تھی کہ وقت کے ایک گورنر نے ان کو کہا کہ جی آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائیں، انہوں نے نہ کر دیا. اس نے کہا اچھا اگر نہیں بننا تو پھر آج کے بعد فتویٰ نہ دینا. ان کا ٹھیک ہے. تو آپ گھر آ گئے. جب گھر آئے تو دوسرے دن آپ کی بیٹی نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ ابو میں روزے سے تھی تو وہ وضو کرتے ہوئے میرے منہ سے خون نکل آیا، دانتوں میں سے جیسے نکل آتا ہے، تو اب کیا میرے روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ فرمایا بیٹی اپنے بھائی سے جا کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ ابو آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ مان لگے بیٹی میں وقت کے حاکم کے ساتھ ایک کال دے آیا ہوں، اگرچہ وہ حاکم تو مجھے نہیں دیکھ رہا مگر حاکم کا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہی حاکم دو چار دن کے بعد کسی مسئلے میں پھنس گیا اور اس کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا تھا، تو مجبور ہو کہ حاکم آیا، ابو حنیفہ مجھے فتویٰ بتا دیں، اور میں آپ ہی نے تو کال لیا تھا کہ مجھے فتویٰ نہیں دینا، اس نے کہا جی وہ کال ختم، آپ بے شک فتویٰ دیا کریں، چنانچہ آپ نے دوبارہ پھر فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ صلاحیت ہے، چنانچہ ان کے بارے میں اس وقت کے جو بڑے بڑے حضرات تھے انہوں نے بہت اعلیٰ باتیں کی، اگرچہ تنقید کرنے والوں نے بہت تنقیدیں بھی کی کہ بھئی یہ صاحب الرائے ہیں اور رائے کو دخل دیتے ہیں، حالانکہ اس میں حقیقت نہیں تھی، مگر جب بھی دنیا میں کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے تو حسد کرنے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اب ان حسد کرنے والوں کا علاج اللہ ہی کرتا ہے۔ تو روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار بنی اسرائیل کی زبان سے میرا پیچھا چھڑا، بنی اسرائیل کی زبان سے میرا پیچھا چھڑا، تو وہی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب میں نے مخلوق کی زبان اپنے سے بند نہیں کی تو تم سے کیسے بند کروں، میرا بھی تو دیا کھاتے ہیں نا اور میرے اوپر ہی باتیں کرتے ہیں۔ جی امام اعظم کا علمی پایا پڑھیے جی۔
امام اعظم کا علمی پایا، شجاعت ابن حکیم فرماتے ہیں ابو حنیفہ سے پڑھ کر میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا، وکیل نے ابراہیم نے فرمایا ابو حنیفہ، وکیل نے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، وکیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کسی عالم سے نہیں ملا جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فقیہ ہو اور ان سے بہتر نماز پڑھتا ہو۔
یہ دیکھو یہ کتنی اعلیٰ بات ہے کہ ایک اتنے بڑے عالم تھے، ایک اتنے بڑے عالم تھے اور اس کے ساتھ اتنی تسلی کی تعدیل ارکان کی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے وقت میں ان جیسی اچھی نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ جی
نظر ابن شمیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگ علم فقہ سے بے خبر تھے، ابو حنیفہ نے آ کر انہیں بیدار کیا۔ محدث یحییٰ ابن سعید القطان کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، واقعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر ہم نے فقہ میں کسی کی بات نہیں سنی، اس لیے ان کے اکثر اقوال ہم نے اختیار کر لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ محدث یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں فقہ تو بس امام ابو حنیفہ ہی کی ہے۔ جعفر ابن ربی کہتے ہیں میں 5 سال ابو حنیفہ کی خدمت میں رہا، ان جیسا خاموش انسان میں نے نہیں دیکھا،
یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ علم بھی اتنا ہو اور پھر آدمی خاموش رہے، ورنہ تو اگر تھوڑی بہت معلومات ہوں تو آدمی کو بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو عظمت یہ ہوتی ہے کہ علم بھی بہت زیادہ ہو اور اس کے ساتھ پھر خاموشی کی ہو۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش۔ جی
عبداللہ ابن ابی داؤد فرماتے ہیں اہل اسلام پر فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کیا کریں۔ علامہ موافق کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اول من دور علم هذه الشریعت لم يسبق احد من قبله، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم شریعت کی سب سے پہلے تدوین کی، اس سے پہلے کسی نے سبقت نہ کی،
یعنی سب سے پہلے جو اصول فقہ تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی۔
علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہ اول من دور علم الفقہ ورتبہ ابوابا وكتب علی نحو ما هو علیہ اليوم، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے علم فقہ کی تدوین کی، ابواب مرتب کیے، اسی ترتیب پر یہ علم آج موجود ہے،
یہ علم آج بھی موجود ہے۔
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہ اول من دون علم الشریعۃ ورتبہا ابوابا ثم تبعہ مالک بن انس ولم يسبق ابا حنیفۃ احد، اس نے علم شریعت کی سب سے پہلے تدوین کی، ابواب مرتب کیے، پھر امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اتباع کی، ابو حنیفہ سے اس کام میں سبقت کسی نے نہ کی.
یعنی جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اصول مرتب کیے, پھر امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی انہی لائن پہ مرتب فرمائے.
شافعی مذہب محدث خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکاۃ شریف جمع کی, پھر الاکمال کے نام سے رجال پر کتاب لکھی. انہوں نے مشکاۃ شریف میں اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی حدیث روایت نہیں کی, مگر برکت کے لیے آپ کا تذکرہ کیا.
یہ دیکھیں, یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک محدث حدیث کی کتاب لکھتے ہیں اور ہیں بھی شافعی المسلک, اور پھر انہوں نے اپنی حدیث پاک کی کتاب میں جن راویوں سے روایتیں لی ہیں نا, ان کے حالات زندگی لکھے ہیں. ان کے حالات زندگی میں انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی تذکرہ کیا. تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا تک بنتا ہے, آپ کی تو حدیث پاک کی کتاب میں ان کی کوئی روایت بھی نہیں. وہ کہنے لگے اگرچہ کوئی روایت نہیں, مگر وہ شخصیت اتنی عظیم تھے, میں نے برکت کے لیے ان کا نام اپنی کتاب میں لکھا. تو ذرا اس کو جو انہوں نے لکھا اس پڑھیے, اس کا ترجمہ دیکھیے.
مگر برکت کے لیے آپ کو تذکرہ کیا. انہ کان عالما عاملا ورعا زاہدا عابدا اماما فی علوم الشریعتی والغرض ما یراد ذکره فی هذا الكتاب وإن لم نرى عنه حديثا في المشكاة للتبرك به والعلو بمرتبته ووفور علمه. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے, صاحب عمل تھے, پرہیزگار تھے, دنیا سے بے رغبت اور عبادت گزار تھے, علوم شریعت میں امام تھے. اگرچہ ہم نے مشکات میں ان سے کوئی روایت نہیں لی, تاہم یہاں ذکر کرنے سے ہماری غرض ان سے برکت حاصل کرنا ہے. یہ سب کے علوم
آپ کے علوم مرتبہ
اونچے ان کے باعث ہے.
اب دیکھیے کہ جب دوسرے مذاہب کے حضرات محدثین بھی ان کا تذکرہ برکت کی وجہ سے کر رہے ہیں, تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا علمی شان عطا فرمائی. چنانچہ پوری دنیا میں جتنے بھی فقہا اور محدثین گزرے, وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں. ہم نے اس کے لیے ایک چارٹ مرتب کیا ہے جس سے آپ کے لیے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. اوپر کر لیجئے ذرا, یہ دیکھیے, یہ فقہاء محدثین, ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, امام سفیان ثوری بھی تھے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرہن اپنے پاس رکھی ہوئی تھی ابو حنیفہ کی, اس کو وہ پڑھا کرتے تھے, تو انہوں نے بھی ان سے فیض پایا اس لحاظ سے ہم اثر ہونے کے باوجود. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ میں امام صاحب کی ترتیب کو اختیار کیا, تو انہوں نے بھی اس لحاظ سے فیض پایا. ان کے علاوہ جتنے بھی تھے باقی, وہ سب ان کے شاگرد بنتے ہیں. مثلا ان کے ایک شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, ایک تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, ایک تھے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیے ان کے یہ شاگرد ان کے آگے شاگرد بن رہے ہیں. امام ابو یوسف کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل, ان کے شاگرد تھے امام شافعی, امام محمد کے شاگرد تھے امام شافعی, امام ظفر کے شاگرد تھے امام شافعی, پھر امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل. امام ابو یوسف کے بھی شاگرد بنتے ہیں, امام ظفر کے بھی شاگرد بنتے ہیں, پھر ان کے شاگرد آگے امام ابو داود بنتے ہیں, ان کے شاگرد امام نسائی بنتے ہیں, اور پھر ان کے آگے شاگردوں میں یحییٰ محدث یحییٰ بن معین بنتے ہیں, پھر ان کے شاگرد آگے ابو لیلہ بنتے ہیں, پھر ان کے شاگرد آگے امام بخاری, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد مصر بن اکرام, اور ان کے شاگرد آگے امام بخاری, ان کے شاگرد لیث بن سعد, ان کے شاگرد عبداللہ بن یوسف, ان کے شاگرد امام بخاری, ان کے شاگرد امام وقی, ان کے شاگرد احمد, ان کے شاگرد امام بخاری, ان کے شاگرد علی مدینی. یہ ہیں جو امام بخاری کے اصل مربی ہیں, جنہوں نے ان کی تربیت کی. اور امام بخاری فرماتے تھے کہ بس جب میں علی مدینی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے اور کسی دنیا کی بات کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ ان کے شاگرد ہیں, اور ان کے شاگرد امام بخاری ہیں. پھر فضل بن رکین, ان کے شاگرد اسحاق ہیں, دارمی ہیں, زہلی ہیں, یہ بھی محدث ہیں سارے. پھر ادھر سے آگے دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مسلم، یحییٰ بن معین سے بھی ان کو نسبت ہے، پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد آگے امام ترمذی بنتے ہیں، ادھر امام منیف رحمۃ اللہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک، ان کے شاگرد یحییٰ بن اقسم، ان کے شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ کے شاگرد ابن ماجہ بنتے ہیں، پھر جو مکی بن ابراہیم ہے ان کے شاگرد امام بخاری بنتے ہیں، ان سے آگے ابو عوانہ محدث ہیں، انہوں نے فیض پایا، ابو عوانہ سے پھر تبرانی، تبرانی شریف جنہوں نے لکھی، وہ شاگرد بنتے ہیں، ابن ادی شاگرد بنتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ڈائریکٹ فیض جو پایا تو ابن خزیمہ، پھر ان سے حاکم نے، دار قطنی نے، اور ان سے بہکی نے، تو یہ سارے محدث ہیں اور فقیہ ہیں اپنے وقت کے، اور یہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد در شاگرد بنتے ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے، وہ امام الفقہاء والمحدثین، اللہ رب العزت نے ان کو ایسا علم دیا تھا کہ یہ سب ان کی روحانی اولاد تھے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات نے جتنا علمی کام کیا، جتنا ان سب کو اجر ملے گا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو سب کا اجر ملے گا، تو اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو ہمیں پھر ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس شخصیت کی بات کر رہے ہیں،